وألقينا بينهم الأداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. اور ہم نے بھی ان کے دلوں میں عداوت اور بغض ڈال دی، کب تک؟ قیامت کے دن تک، کہ یہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں. اس سے پہلے نصارہ کی باہم عداوت کی بات ہوئی، یہاں یہود کی بھی باہم عداوت کی بات ہوئی. جہاں نصارہ کی بات ہوئی تھی تو اس وقت آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ان کے ہاں کچھ مذہبی جنگیں ہوئی تھیں کہ جو کافی عرصہ تک جاری رہیں، اور ان جنگوں میں انہوں نے گاؤں کے گاؤں جلا دیے، بعض اوقات اپنے مذہبی رہنماؤں تک کو جلا دیا. مثلا یہ تصویر جو ہے، اس میں ایک پوپ کو آگ میں جلایا جا رہا ہے، یعنی انہوں نے اپنے علماء تک کو جلا دی. یہ جو شعلے ہیں نا، یہ آپ نظر آ رہے ہوں گے دور. عیسائیوں کی جو باہم جنگیں ہوئی تھی، ان میں سے کیتھولکس اور پروٹسٹنٹس کی جنگیں جو ہیں وہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں. کہتے ہیں کہ 1618 میں ایک مذہبی جنگ چھڑ گئی اور یورپ کے بیشتر ممالک اس کی زد میں آ گئے. 30 سال تک یہ جنگ جاری رہی اور اتنے لوگ مارے گئے کہ بعض جگہ زمین کے بڑے بڑے علاقے لوگوں سے خالی ہو گئے، بے آباد ہو گئے، اور ایک صدی تک وہاں کوئی انسان آباد نہ ہوا. اور اس طرح اکٹھے لوگوں کو مارا جاتا تھا. یہ جیسے یہ تصویر دکھائی تھی نا، یہ درختوں کے ساتھ لٹکا لٹکا کے صلیب چڑھائے ہوئے ہیں، مارے بندھے ہوئے ہیں، باندھ کے مارے ہوئے ہیں. یہ جنگ جو تھی، یہ 1618 سے 1648 تک جاری رہی. یہ جو تصویر ہے، یہ آکسفورڈ ہسٹری سے لی گئی ہے، پیٹر ماس کی کتاب ہے، انہیں کی اپنی لکھی ہوئی. یہاں پر اللہ تعالی مذہبی فرقوں کی باہم جنگ و جدل کا سبب بتا رہے ہیں. آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارے اندر بھی مذہبی جنگیں کچھ کم نہیں، ٹھیک ہے، اس درجے پر تو نہیں جس میں ان کی تھی. یہ بات میں اس لیے بھی آپ کو بتا رہی ہوں، یہ دو فگرز آپ یاد رکھ لیں، اگر 1618 تو 1648، تو بہت سے لوگوں کو آپ جواب بھی دے سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آج بہت سے نان مسلمز آپ پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی مسلمان بڑے دہشت گرد، آپس میں ہی ان کی لڑائیاں ختم نہیں، اور اتنے فرقے بنے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے کی مسجدوں پہ حملے کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں. اور یہ باتیں جب انسان دیکھتا ہے، سنتا ہے، تو بہت شرمندہ ہوتا ہے، پھر اپنے اندر حوصلہ نہیں پاتا کہ کسی کو اسلام کی دعوت دے سکے، احساس کمتری مبتلا ہو جاتا ہے نا. لیکن اگر آپ کو تھوڑی سی بھی ان کی تاریخ معلوم ہو کہ یہ خود کیا کچھ کرتے رہے ہیں، تو پھر انہیں جرت نہیں ہوگی کہ آپ کو مزید تانا دے سکیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کا کام صرف ان کو چپ کرا دینا ہے، یہ ایک مسلمان کا کام نہیں ہوتا. یہ ٹھیک ہے، یہ انہیں سمجھانا مقصود ہوتا ہے، یہ چیز تو تمہارے اندر بھی پائی گئی اور کہیں زیادہ شدت کے ساتھ پائے گی. ہمارے ہاں مذہبی جنگیں اس شدت کے ساتھ نہیں ہوئی. پھر دوسری طرف آپ دیکھیے کہ ان مذہبی جنگوں کے علاوہ جو ان کی آپس کی نفرت و عداوت ہے، وہ آج تک ہے ان کے فرقوں میں. آج بھی وہ بسا اوقات ایک دوسرے کے چرچ میں نہیں جاتے. آئرلینڈ میں اس وقت جو فسادات ہو رہے ہیں، اس میں بھی ایک بڑا سبب مذہب ہے. IRA کا نام آپ نے سنا ہوگا. پھر اسی طرح ہمیں کیا کرنا ہے؟ غور یہ کرنا ہے کہ کس وجہ سے ان کے اندر یہ سب پیدا ہوا. القینا بینہم العداوۃ والبغضاء، کیوں پیدا ہوا، کیا وجہ تھی؟ آج کہیں ہم وہ کچھ تو نہیں کر رہے کہ ہمارے اندر بھی ایک دوسرے کے خلاف عداوت اور بغض آ گیا؟ اس کی وجوہات پیچھے بتائی گئیں، اور اس کی بڑی بنیادی وجہ کیا ہے؟ انسان کا ڈھیٹ ہو جانا، بغض و عداوت میں ہر حد کو پامال کر دینا، اور سب سے بنیادی بات، اللہ کی کتاب کو فالو کرنے کی بجائے اپنی منمانی باتوں کو فالو کرنا. کیونکہ اللہ کی کتاب پر سب جمع ہوں گے، اپنے اپنے دل کی باتیں چھوڑ کر تو عداوتیں کم ہو جائیں گی. لیکن اگر ہر کوئی اپنے قصے کہانیاں لے کر بیٹھا رہا تو نفرتیں اور عداوتیں کم نہیں ہو سکتی. یہود کے اندر، نصارہ کے اندر باہم بغض و عداوت کیوں ہوئی؟ کہ انہوں نے اللہ کی کتابوں میں تبدیلی کر کے ان کو ماننا چھوڑ دیا، اس کے گرد اکٹھے نہ ہوئے. اگر آج ہم اپنی مذہبی جنگوں سے، مذہبی فرقہ واریت سے نجات چاہتے ہیں تو ہمیں بھی کھلے دل کے ساتھ کتاب اللہ کی تعلیمات کو قبول کرنا ہوگا، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی چیز اس عداوت کو دور نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ کی بات ایسی بات ہے جس پہ سب متفق ہو سکتے ہیں. انسانوں کی کہانیاں لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکتی. کلما اوقدوا نارا للحرب، جب کبھی انہوں نے آگ بھڑکائی جنگ کے لیے، اطفأها اللہ، اللہ نے اس کو بجھا دیا. اب دیکھیں کہ ایک شخص جو اندر سے بغض و عداوت سے بھرا ہو، اس کے پاس صحیح ڈائریکشن نہ ہو، تو پھر وہ دہشت گردی بنتا ہے. اس کا کام دنیا میں صرف فساد پھیلانا ہی ہوتا ہے. تو یہود کا بھی کام کیا رہ گیا؟ کہ انسانوں کے اندر سے امن چین کو ختم کر دیا جائے اور جنگیں اور فسادات بھڑکائے چلے جاتے رہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں مثلا مثال کے طور پر کہ ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو میثاق کیا تھا، میثاق مدینہ، اس میں جو شرائط تھی وہ کیا تھی؟ کہ جب باہر سے کوئی حملہ کرے گا تو یہود اور مسلمان مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، لیکن انہوں نے ہمیشہ کیا کیا؟ دشمنوں کے ساتھ ہمدردیاں رکھیں. جنگ احزاب اس کی مثال ہے. مختلف قبائل اور قریش جب مل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تو انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دینے کی بجائے خفیہ ان سے ساز باز کر لی. ان کا سردار کعب بن اشرف جو تھا، اس نے کفار کو یقین دلایا کہ تم حق پر ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکار گمراہ لوگ ہیں، نعوذ باللہ، اور اس طرح انہیں جنگ پر اکساتا رہا. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب بھی انہوں نے جنگ بھڑکانی چاہیے، اللہ نے اس کو بجھا دیا. کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو مکمل کرے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں. اس فساد کو جاننے کے لیے اگر آپ ہنری فورڈ کی کتاب دا انٹرنیشنل جیو اس کو پڑھ سکیں تو اس میں جیوش پروٹوکول جو ہیں، یعنی دنیا بھر میں یہ کتاب ہے دا انٹرنیشنل جیو. ہنری فورڈ جو ہے یہ امریکہ کی مشہور فورڈ کار کمپنی کا مالک ہے، اور یہ وہ شخص ہے جس نے کہا تھا کہ اگر مجھے ورلڈ وار کے ایک دن میں کمی کرنے کے لیے اپنی پوری دولت خرچ کرنی پڑے تو میں کر دوں گا. نہایت امن پسند انسان تھا. اس کے یہودیوں کے ساتھ بھی گہرے تعلقات پہ دوستی تھی، اور جو امن مشن تھا ورلڈ وار ون کو ختم کرنے کے لیے، اس میں یہ بھی شریک تھا، اور اس کے ساتھ کئی ایک یہودی بھی. جب اس میں یہود کے ساتھ اس کا معاملہ ہوا اور کئی مقامات پر، کئی مواقع پر جب اس کو ان کی سازشوں کا اور فساد کی کوششوں کا علم ہوا، تو اس نے ان ساری چیزوں کو بے نقاب کیا. اس کی یہ کتاب جو تھی بالکل ناپید کر دی گئی، یہود نے بھاری قیمت سے خرید کر مارکیٹ سے بالکل ناپید کر دی، لیکن پھر بھی یہ نسخے کچھ ہاتھوں تک پہنچ گئے اور اب دوبارہ ریپروڈیوس ہو کر لوگوں کے سامنے آ گئے. اس کتاب میں بہت تفصیل کے ساتھ جیوش پروٹوکولز کا ذکر ہے، اور وہ پروٹوکولز بنیادی طور پر پوری دنیا کو رول کرنے کے ہیں، اور دنیا میں جگہ جگہ فسادات پھیلا کر، لوگوں کو لڑا کر خود حکومت کرنے اور خود کو ایک بہترین قوم ثابت کرنے کے ہیں. بہرحال اس وقت ان کی ڈیٹیلز میں جانے کا وقت تو نہیں ہے، لیکن مختصراً یہ کہ قرآن نے 1400 سال پہلے وارن کر دیا کہ یہ یہود و نصارہ کیا کریں گے. یسعون، یہود خاص طور پر، یسعون فی الارض فسادا، زمین میں فساد کی کوششیں کریں گے، فساد کو بھڑکانے کے لیے. اور بعض واقعات ایسے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ جیسے ورلڈ وار ون کے آغاز یا ابتدا کا سبب بھی ایک یہودی تھا، کہ جس نے ایک ٹوسٹ آف ٹنگ کے ذریعے اس جنگ کی آگ کو بھڑکانے کے لیے ایک سامان مہیا کیا تھا. واللہ لا یحب المفسدین، اور اللہ مفسدوں کو کبھی پسند نہیں کرتا. ولو ان اہل الکتاب آمنوا، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لکفرنا عنہم سیئاتہم، تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے. ولادخلناہم جنات النعیم، اور ہم ان کو نعمت بھرے باغوں میں داخل کرتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے ہمیشہ انہیں ان خرابیوں کو چھوڑ کر امن کی طرف بلایا اور آخرت کے بڑے انعام کا وعدہ کیا. ولو انہم اقام التورات, اور اگر یہ تورات کا حکم ہی جاری کر دیتے, اسی کو قائم کر دیتے, اسی کا اتباع کرتے, اس کی پابندی کرتے, والانجیل اور نصارہ انجیل کی, وما انزل الیہم من ربہم, اور جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا یعنی قرآن, لأکلوا من فوقہم, یہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے, ومن تحت ارجلہم, اور اپنے نیچے سے بھی, یعنی دنیا میں بھی رزق کی فراوانی ہو جاتی. کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ اب بھی بہت سا رزق محض اس لیے سمندروں میں بہا دیا جاتا ہے, جلا دیا جاتا ہے کہ اگر وہ تھرڈ ورلڈ تک, غریب ممالک تک پہنچ گیا تو وہ بھی کھا کے پیٹ بھر کے ترقی شروع کر دیں گے, اس لیے بہتر ہے ان تک غذا پہنچنے ہی نہ دی جائے. فرمایا کہ اگر یہ خدا سے ڈرتے اور تورات اور انجیل کو قائم کرتے, اسلام کی بات مان لیتے, اسلام کو قبول کر لیتے, تو دنیا امن سے بھر جاتی, اوپر سے بھی رزق برستا اور زمین بھی رزق اگلتی. لیکن یہ رزق کے دروازے کچھ لوگوں پہ کیوں بند ہو گئے؟ ان کے فساد اور ان کے شر کی وجہ سے. لیکن قرآن کا عدل و انصاف دیکھیے, فرمایا منہم امت مقتصدہ, ان میں کچھ معتدل لوگ بھی ہیں, سب ایک جیسے نہیں. یہ ہے قرآن کی سچائی. یہ نہیں کہ اگر کسی کی مخالفت تو اس کی ہر اچھائی کو بھی برا کہہ دیا اور کسی کی حمایت تو ہر برائی بھی اس میں نگل گئے. نہیں, منہم امت مقتصدہ, ان میں کچھ لوگ اعتدال کی راہ پر ہیں. اقتصاد کہتے ہیں اعتدال, جو افراط و تفریط سے پاک ہو. لیکن وکثیر منہم سا اما یعملون, ان کی اکثریت, ان میں سے بہت سے لوگ کن کاموں میں ملوث ہیں؟ بہت ہی برا ہے جس میں وہ سرگرم عمل ہیں. ان کے کچھ لوگ معتدل ہیں, مثلا نجاشی, شاہ حبش, عبداللہ بن سلام وغیرہ, جنہیں اسلام کی صداقت معلوم ہوئی ہی تھی کہ فوراً ہی قبول کر لی, کیونکہ وہ پہلے سے ہی معتدل مزاج تھے. لہذا اس سفر کو جاری, اس قافلے میں شامل ہونا اسی سفر کی کنٹینویشن تھا, کوئی نئی چیز نہیں تھی. لیکن اکثریت سا اما یعملون, سخت بدعمل. یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بلغ, پہنچا دیجئے, ما انزل الیک, جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے, من ربک, آپ کے رب کی طرف سے, وان لم تفعل, اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا, یعنی اس پیغام کو آگے نہ پہنچایا جو آپ کو دیا گیا ہے, فما بلغت رسالتہ, تو آپ نے اپنی رسالت کو یا اللہ کے پیغام کو پہنچایا ہی نہیں, یعنی اس کا حق ادا نہیں کیا. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچایا. واللہ یعصمک من الناس, اور اللہ آپ کو بچائے گا لوگوں سے. ان اللہ, بے شک اللہ, لا یہد القوم الکافرین, نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں اسلام کی دعوت دینے کے لیے اٹھے تھے جب وہاں دین کا نام لینے والا کوئی نہ تھا, مکمل اندھیرا. لیکن کون سے دین کا نام لینے والا؟ صحیح دین کا نام لینے والا. خود ساختہ دین وہاں بھی قائم تھے. عربوں کا اپنا ایک دین تھا جسے وہ دین ابراہیمی کہتے. یہود و نصارہ کا اپنا ایک دین تھا, وہ خود کو اہل کتاب کہتے. لیکن جو اصل دین تھا, جو اللہ کی توحید کا اور جو اللہ کو بندوں سے مقصود ہے, مکمل اطاعت, وہ دین نہ تھا. اور دین کے نام پر بہت سے لوگ دینی پیشوا بنے ہوئے تھے اس ساختہ دین کے, اور ان لوگوں کو دینی مرتبے, مناسب مقامات بھی حاصل تھے. جب آپ نے اسلام کا نام لیا، دین کا نام لیا، تو یہی لوگ سب سے زیادہ آپ کے مخالف ہو گئے اور طرح طرح آپ کی ذات کے خلاف، آپ کے مشن کے خلاف، آپ کی تعلیمات کے خلاف ایک محض آرائی قائم کر لی گئی. صدیوں کی روایات جو دین کا نام اختیار کر چکی تھیں، جب آپ نے ان پر ضرب لگائی تو بہت سے لوگوں کے مفادات پر دراصل ضرب لگی، جس وجہ سے وہ سارے کے سارے آپ کے مخالف ہو گئے. یہ صورتحال کے سارے ہی مخالف ہو جائیں اور ہر طرف سے بوچھاڑ ہونے لگے، دعوت دین دینے والے شخص کے لیے بڑی تکلیف دہ ہوتی. آپ اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھیے کہ آپ اللہ کی بات لوگوں کو پہنچا رہے ہیں، اپنی بات نہیں سنا رہے، قرآن کا حکم سنا رہے ہیں، لیکن لوگ ہیں کہ اسے قبول کر کے نہیں دیتے، کرنا ہی نہیں چاہتے. ایسے میں حق پہنچانا اور جو ملا ہے اس کو آگے سنانا اور بتانا بعین ہی انتہائی مشکل کام ہوتا ہے. اور کھلے طور پر حق کی تبلیغ کرنا وقت کی مذہبی طاقتوں سے لڑنے کے ہم پلہ ہو جاتا ہے. تو اس میں انسان عموماً کیا چاہتا ہے کہ کوئی مصالحت کی راہ اختیار کر لے، کوئی مصلحت اختیار کر لے. ایک عام انسان تو کر ہی لیتا ہے، لیکن ایک نبی نہیں کر سکتا کہ وہ دین کے نام نہاد پیروکاروں سے کوئی کمپرومائز کرے. اور جب وہ سچے دین کی بات کرتا ہے تو اس کو شدید ریئیکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر انسان ڈرتا ہے کہ میرا مذاق اڑایا جائے گا، میری بے عزتی ہوگی، میں لوگوں کی تائید سے محروم ہو جاؤں گا. اب ایک طرف دین کی ذمہ داری ہے، دوسری طرف دنیا کی مصلحتیں ہیں، ذات کی بات ہے. تو عموماً انسان کیا چاہتا ہے؟ کوئی بیچ کی راہ اختیار کر لے کہ اللہ کا پیغام بھی پہنچتا رہے لیکن میری مخالفت نہ ہو، اور صرف دین کا وہ حصہ پہنچائے جس سے مخالفت نہ آئے، اور وہ حصہ گول کر جائے جس سے لوگ مخالف ہو جائیں. ایک نبی کے لیے ایسے کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. اس کے لیے کیا حکم آتا ہے؟ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچا دیجئے، بتا دیجئے ہر وہ چیز جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے آئی ہے. اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، وہ سب کچھ نہ پہنچایا، فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے رسالت کو ہی نہیں پہنچایا. تھوڑا چھوڑنا گویا سب کو چھوڑنا ہے، کیونکہ دین کی پوری شکل سامنے نہیں آئے گی نا. واللہ یعصمک من الناس، اور لوگوں سے مت ڈرو، کیونکہ اللہ آپ کو لوگوں سے بچانے والا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی مخالفت ہوئی، اتنی آج تک کسی کی بھی دین کے راستے میں نہیں ہوئی. جتنے قاتلانہ حملے آپ پر ہوئے، کسی مبلغ پہ نہیں ہوئے. ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار واقعات ہیں اس کے. اگر آپ تاریخ کو جانتے ہوں، چند ایک کا میں مختصرا ذکر بھی کروں گی. مثلاً آپ کو معلوم ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلم کھلا اسلام کا نام لینا شروع کیا، تو اس وقت کس طرح آپ کی جان کو خطرہ ہوا. مثلاً کوہ صفا پر جب آپ دعوت دے رہے تھے، تو اس وقت ابو لہب آگے بڑھ کر کس بدتمیزی کے ساتھ پیش آیا، اور کہتے ہیں کہ ایک دم ہنگامہ بپا ہوا، ہر طرف سے لوگ آپ پر تل پڑے، اور آپ کے ربیب حضرت خدیجہ کے بیٹے حارث بن ابی حالہ گھر میں موجود تھے. انہیں خبر ہوئی تو دوڑتے ہوئے آئے اور آپ کو بچانا چاہا. اب ہر طرف سے ان پہ تلواریں پڑنے لگی اور وہ شہید ہو گئے. اسلام کی راہ میں پہلا مرد شہید وہی تھے. ان کا نام تھا حارث. حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر سے بیٹے تھے ابو حالہ کے. ابو جہل نے ایک دن اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں نے اللہ سے یہ عہد کر رکھا ہے کہ کسی وقت جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو بھاری پتھر سے ان کا سر کچل دوں تاکہ یہ روز روز کا جھگڑا ختم ہو جائے. اس کے بعد چاہے تو تم لوگ مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دو کہ بنو عبد مناف مجھ سے جیسا چاہے سلوک کریں چاہے تو میری حفاظت کرو. اس کے ساتھیوں نے کہا واللہ تمہیں بے یار و مددگار نہ چھوڑیں گے, تمہارا جو جی چاہے کرو. اور اس نے ارادہ بھی کیا تھا. تو آپ کو معلوم ہے سورۃ اقرا بسم ربک الذی میں کیا آتا ہے, ارائیت الذی ینہا, ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلى, ارائیت ان کان علی الہدی و امر بالتقوی. اور پھر آتا ہے کہ سند الزبانیہ, اس میں یہ سارا واقعہ موجود ہے اس کی بیک گراؤنڈ میں. کہتے کہ اس تجویز کے مطابق ابو جہل ایک بھاری پتھر لے کر کعبے میں پہنچا اور موقع کا انتظار کرنے لگا. جب آپ سجدے میں گئے اور ابو جہل پتھر لے کر آپ کے قریب پہنچا تو یکایک خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگا. اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور پتھر کو بمشکل نیچے رکھ سکا. اس کے ساتھ ہی بڑے تعجب سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہوا. وہ کہنے لگا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہا تھا تو ایک مہیب شکل کا اونٹ مجھے نظر آیا. بخدا میں نے کسی اونٹ کی ایسی ڈراؤنی کھوپڑی, گردن اور ایسے ڈراؤنے دانت کبھی نہیں دیکھے. وہ اونٹ مجھے کھا جانا چاہتا تھا اور میں نے مشکل سے پیچھے ہٹ کے اپنی جان بچائی. سیرت ابن ہشام میں آتا ہے, الرحیق المختوم میں یہ واقعہ موجود ہے. اسی طرح عقبہ بن ابی معیط ہر وقت اس طاق میں رہتا کہ آپ کا گلا گھونٹ کر آپ کا کام تمام کر دے. جب آپ کعبہ میں نماز ادا کر رہے ہوتے خاص طور پر, چنانچہ عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے پوچھا کہ مشرکین مکہ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے سخت اذیت پہنچائی وہ کیا تھی. تو انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ آپ کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے, عقبہ آیا اپنی چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال کر اس قدر بل دیے کہ آپ کا گلا گھٹنا شروع ہو گیا. قریب تھا کہ آپ کا کام تمام ہو جاتا. اتنے میں حضرت ابو بکر آ پہنچے, انہوں نے زور سے عقبہ کو پرے دھکیل کر آپ کو چھڑایا اور فرمایا کیا تم اس شخص کو صرف اس لیے مارنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے, حالانکہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف واضح نشانیاں بھی لے کر آیا ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. پھر اسی طرح حضرت عمر کا اسلام لانے کا واقعہ تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ کس ارادے سے گھر سے نکلے تھے زہر میں بجھا ہوا تیر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے کہ آج تو میں کام تمام کر کے ہی آؤں گا. اور پھر ان کی اپنی تقدیر بدل گئی کہ مسلمان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کا رخ پھیر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مشورہ جو آپ کے ہجرت کا سبب بنا, سورۃ انفال میں اس کا ذکر آئے گا کہ 11 آدمی آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیں گے تاکہ سب پہ خون آپ کا بٹ جائے اور بنو عبد مناف جو ہیں وہ سب سے بدلہ نہ لے سکے. اور اس وقت اللہ تعالیٰ کس طرح ان کو نکال کر لے آیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آپ کے بستر پر تھے. بہرحال اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی اور واقعات بھی ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے لوگ آپ کے پاس آئے. مثلا آپ کو یہود نے زہر آلود بکری کا گوشت کھلایا. یہ سازش 7 ہجری میں خیبر کے فتح ہونے کے بعد ہوئی اور اس زہر کے اثرات آپ کو مرض الموت میں بھی محسوس ہوتے تھے. اسی طرح خسرو پرویز شاہ ایران کا ارادہ قتل 7 ہجری میں. صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شاہان عجم کے نام خط لکھے, تو جب ایران کے شہنشاہ پرویز کو یہ خط پہنچا تو اس نے غصے سے خط پھاڑ دیا اور کہا میرا غلام ہو کر ایسا خط لکھتا ہے. آپ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ ان لوگوں کو بھی ہلاک کر دے. اور پھر کیا ہوا کہ اس نے حاکم یمن بازان کو حکم بھیجا کہ کسی آدمی کو بھیج کر اس مدعی نبوت کو گرفتار کرا لے اور ہمارے حضور لے آئے. تو وہ شخص آیا آپ کے پاس کہ آپ کو گرفتار کر کے لے جائے. مدینہ پہنچ کر وہ حضور کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا کہ کل آنا. جب وہ دوسرے دن حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا تمہارے شہنشاہ کو آج رات اس کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے, یعنی پرویز قتل ہو چکا ہے. اور واقعی یہ خبر سچ تھی, یعنی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑوانے کا ارادہ کیا وہ خود دنیا سے اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں چل بسا. پھر اس طرح جادو کے ذریعے آپ کو ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی. پھر اسی طرح غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر جو ہوا वो तलवार जो लटक रही थी और लेकर वो एक शख्स मारने का इरादा किया। उसने कहा है मोहम्मद बताओ मेरे हाथ से तुम्हें कौन बचाएगा, तो आपने फरमाया अल्लाह। वो वाकई भी आपको याद होगा, मुनाफिकों ने आपको कत्ल करने की साजिश की, वो जो ढांटे बांधकर एक घाटी से आपकी तरफ चले आए ग़ज़वे तबूक की वापसी पर, उसका जिक्र आगे आएगा। फिर इसी तरह इन्हें कोई जहत ऐसी नहीं थी, खा मुशरिकीन मक्का हो, शाहान अजम हो, मुनाफिकीन हो, यहूद हो, अपने हो या पराए हो, हर तरफ से आपकी जान लेने की जितनी साजिशें हुई दुनिया के किसी इंसान के लिए ऐसी साजिशें नहीं हुई, लेकिन अल्लाह ताला ने हमेशा आपको महफूज रखा। ये चंद एक आप हिंट के तौर पर वाकयात जो है अपने साथ नोट कर लें, इनको फिर बाद में खुद एलैबोरेट कर सकते हैं। वल्लाहु यासिमुक मिनन्नास, लोगों के डर से हक बात बयान करना मत छोड़ो, लोगों से अल्लाह खुद महफूज रखेगा, खुद बचाएगा।